سنیچر 6 مئی کے سیربین کے ساتھ میں ہوں جاوید سمرو، سننے والوں کو سلام پہنچے۔ فرانس میں کل صدارتی انتخابات کا آخری مرحلہ، لیکن ایک امیدوار ایمانوئل میکرون کی مہم پر مبینہ سائبر حملہ، کیا یہ حملہ نتائج کو متاثر کر سکتا ہے؟
جی دیکھیے، اس کو جو ہے ہم بہت زیادہ بڑھا چڑھا بھی نہیں سکتے، لیکن اس کو ہم آل ٹوگیدر ڈسمس بھی نہیں کر سکتے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ فرانسیسی حکام نے میڈیا اور عوام کو خبردار کیا ہے کہ کل انتخابات سے پہلے صدارتی امیدوار ایمانوئل میکرون کی انتخابی مہم کے منتظمین کی ہیک شدہ دستاویزات نہ پھیلائی جائیں۔ انتخابی کمیشن کا کہنا ہے کہ اس ہدایت کو نظر انداز کرنے والوں کو قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عبید ملک۔
انتخابی مہم کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ریلیز کی گئی دستاویزات میں اصلی دستاویزات کے ساتھ ساتھ نقلی دستاویزات کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ابہام میں مبتلا کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ حملہ آوروں کا مقصد اتوار کو صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے سے قبل ایمانوئل میکرون کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایمانوئل میکرون کا مقابلہ انتہائی دائیں بازو کی میرین لے پین کے ساتھ ہے۔ یہ دستاویزات جمعے کو اس وقت شائع کیے گئے ہیں جب انتخابی مہم کا وقت تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ رائے شماری کے اندازوں کے مطابق ایمانوئل میکرون کو میرین لے پین پر 20% برتری حاصل ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلی نے پاک افغان سرحدی علاقے چمن میں گولہ باری سے متاثر افراد کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز چمن میں افغان فورسز کی فائرنگ میں 11 افراد ہلاک جبکہ 40 زخمی ہوئے تھے۔ واقعے کے بعد آج دوسرے روز بھی سرحد پر کشیدگی برقرار ہے۔ البتہ حکومتی اہلکار پیشگی حفاظتی اقدامات لیتے ہوئے سرحد کے رہائشیوں کو عارضی کیمپوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے اہلکار یونس عزیز نے بتایا،
جن گھروں میں ڈیتھ ہوئے اور انجریز ہوئے ان کو ہم لوگ ٹینٹس اور راشن دے رہے ہیں، فوڈ آئٹمس، اور باقی اس کے ساتھ جو بالکل متصلہ علاقے بارڈر کے ان کو بھی ہم لوگ ابھی ان کے لیے الٹرنیٹ ایک کیمپ ہر کیمپ بنا رہے ہیں، ان کو ادھر شفٹ کریں گے جب تک حالات سازگار ہو اسی کیمپ میں یہ لوگ موجود ہوں گے۔
تو کتنے لوگوں کو کیمپوں میں شفٹ کیا جائے گا؟
پہلے فیز میں 500 فیملیز کے لیے بنا رہے ہیں۔
روسی معاہدے کے تحت شام میں 6 سالوں سے جاری خانہ جنگی کو روکنے کے لیے 4 محفوظ زونز کے قیام کے عمل میں آتے ہی اطلاعات ہیں کہ آج لڑائی میں نرمی آئی ہے۔ تاہم اس سے قبل اطلاع تھی کہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں بمباری اور شلنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ عابد حسین۔
شام میں 4 محفوظ زون بنانے کے حوالے سے روس کی جانب سے اعلان کردہ ایک معاہدے پر آج سے عمل درآمد شروع کیا گیا تھا، جس کے بعد حما اور ملک میں باغیوں کے زیر قبضہ دیگر علاقوں سے فضائی بمباری، شیلنگ اور گولیاں چلنے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ معاہدے کے مطابق ان علاقوں میں حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ روس اور ایران کے درمیان جمعرات کو قزاقستان میں طے پایا۔ روس کا موقف ہے کہ امریکہ، اقوام متحدہ اور سعودی عرب بھی اس معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ ترکی اس معاہدے میں ضامن کا کردار ادا کر رہا ہے، تاہم شام میں باغی فورسز کے کچھ نمائندوں نے اس معاہدے پر غصے کا اظہار کیا ہے۔
ایران کے صدارتی انتخابات کے تمام 6 امیدواروں نے ٹی وی پر نشر کیے جانے والے ایک مباحثے میں حصہ لیا۔ اس مباحثے میں شریک صدارتی امیدوار اور ملک کے موجودہ صدر حسن روحانی نے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے کا پرجوش انداز میں دفاع کیا۔ تفصیل بتائیں گی نازیہ گلزار۔
ایران میں اس ماہ کے آخر میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، تاہم اس سے قبل ہونے والے ٹیلی ویژن مباحثے میں حسن روحانی نے جوہری معاہدے پر اپنے حریفوں کی تنقید کے جواب میں کہا کہ جو لوگ شروع سے ہی اس مشترکہ جامع معاہدے کے خلاف تھے، وہ عوام کو واضح طور پر بتا دیں کہ آپ اس معاہدے کے خلاف کس قسم کے اقدامات لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تو آپ سب نے خوشیاں منائیں کہ وہ اس معاہدے کو ختم کر دیں گے۔ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ آیا مغرب کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی اور پابندیاں کہیں ایک بار پھر تو نہیں لگا دی جائیں گی۔
فلسطین کے مسلح گروپ حماس نے اسماعیل ہنیہ کو اپنے نئے سربراہ کے طور پر چنا ہے۔ وہ اب تک غزہ کی پٹی پر گروپ کے چیف کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مسٹر ہنیہ کو خالد مشال کی جگہ نیا سربراہ بنایا گیا ہے۔ وہ 2 دہائیوں سے بیرون ملک سے تحریک کی سربراہی کر رہے تھے۔ وینزویلا کے شہر والنشیا میں صدر نکولس مدورو کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران تشدد سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا ہے. نوجوانوں نے کئی شہروں کی دکانیں لوٹ لی ہیں اور اطلاعات ہیں کہ زولیا کی ریاست میں سابق صدر ہوگو شاویز کے مجسمے کو گرا دیا گیا ہے. صدر نکولس مدورو کے خلاف آج خواتین بھی مارچ کر رہی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن کی سرحد آج دوسرے روز بھی بند ہے. سینکڑوں لوگوں نے سرحدی علاقوں سے نقل مکانی کی ہے. اس خبر کی تفصیل پروگرام میں ذرا دیر میں سماعت کیجیے گا. لیکن سیربین کا آغاز فرانس سے, جہاں صدارتی امیدوار ایمانوئل میکرون کی انتخابی مہم کے منتظمین کا کہنا ہے کہ انہیں ایک بڑے ہیکنگ حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے. انتخابی مہم کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ریلیز کی گئی دستاویزات میں اصلی دستاویزات کے ساتھ نقلی دستاویزات کو بھی شامل کیا گیا ہے. حکام نے خبردار کیا ہے کہ یہ دستاویزات شائع کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار.
فرانسیسی صدارتی انتخابات کے حوالے سے انٹرنیٹ پر شائع کی گئی دستاویزات میں تقریباً 9 گیگا بائٹس معلومات کسی نامعلوم صارف نے شائع کی ہیں. صدارتی امیدوار ایمینول میکرون کی انتخابی مہم کے حوالے سے یہ دستاویزات جمعے کو اس وقت شائع کی گئیں جب انتخابی مہم کا وقت تقریباً مکمل ہو چکا تھا. فرانس میں صدارتی امیدوار ایمینول میکرون کی انتخابی مہم کے منتظمین کا کہنا ہے کہ انہیں ایک بڑے ہیکنگ حملے کا نشانہ بنایا گیا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جاری کی گئی دستاویزات میں اصلی کے ساتھ ساتھ نقلی دستاویزات کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ابہام میں مبتلا کیا جا سکے. منتظمین نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ حملہ آوروں کا مقصد اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے سے قبل ایمینول میکرون کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے. انتخابی مہم کے منتظمین مزید کہتے ہیں کہ شائع کی گئی دستاویزات میں کسی قسم کے غیر قانونی اقدامات نہیں ہیں. گزشتہ سال امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا تھا کہ روس نے امریکی صدارتی انتخاب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو تقویت دینے کے لیے خفیہ طور پر کام کیا تھا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں وثوق سے کہہ سکتی ہیں کہ روس نے امریکہ کے حالیہ انتخاب میں ہیکنگ کی. فرانس کے صدارتی انتخابات میں ایمینول میکرون کا مقابلہ انتہائی دائیں بازو کی میری لیپن کے ساتھ ہے. ایک ٹی وی مباحثے کے دوران میری لیپن نے اپنے حریف ایمینول میکرون پر الزام لگایا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار ہیں.
Le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation.
فرانس کے لوگوں کے پاس دو راستے ہیں. مکرون جو امیدوار ہیں وحشی عالمگیریت کے, نیو لبرلزم کے, سماجی مظالم کے, سب کے خلاف سب کی جنگ کے, معیشت کے خاتمے, خاص طور پر ہماری بڑی کمپنیوں کے. وہ امیدوار ہیں فرانس کے اقتصادی مفادات کو ایک ایک کر کے ختم کرنے کے, اور اس سب کے پیچھے ان کی ڈور ہلانے والے صدر اولاند ہیں. اور وزیر اعظم خود اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اتوار کو سب مکرون کے حق میں ووٹ دیں اور فخر سے دیں اور اب تک کی پالیسیوں کو جاری رکھنے کے لیے دیں.
مباحثے میں ایمینول میکرون نے میری لی پین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا,
میڈم لی پین,
آپ کی حکمت عملی, میڈم لی پین, آپ کی حکمت عملی میں کیا حیرت انگیز ہے, لیکن یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ کئی دہائیوں سے ایسے ہی ہے. آپ کی حکمت عملی یہ ہے کہ بس جھوٹ بولیں اور یہ کہتی رہیں کہ ملک میں سب کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کو کچھ نہیں دے
رہی.
دوسری جانب ملک کے انتخابی کمیشن نے اپنے ایک بیان میں شہریوں اور میڈیا کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ذمہ داری کا احساس کریں اور ووٹ کی اہمیت کو پامال نہ کریں. اور ایمینوئل میکرون کے انتخاب کے حوالے سے ای میلز اور دستاویزات پھیلانے سے گریز کریں۔ اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے چلائی جانے والی مہم میں جمعے کی رات تک سوشل میڈیا پر مواد کے ذریعے مہم چلائی گئی، تاہم انتخابی قوانین کے تحت صحافیوں کے اس مواد کو نشر کرنے پر پابندی ہے۔
تفصیلات سنا رہی تھی نازیہ گلزار۔ فرانس میں اتوار کو ہونے والے صدارت انتخابات کے پس منظر میں میں نے بات کی پیرس میں موجود ہمارے ساتھی حسین عسکری سے، اور پہلے ان سے پوچھا کہ میکرون کی انتخابی مہم پر ہونے والے مبینہ سائبر حملے کا ان کے حمایتیوں کے مطابق کیا اثر پڑ سکتا ہے۔
دیکھیں، جو میکرون کا جو کیمپ ہے اس میں کافی پریشانی ہے، اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس کیمپ سے، تو اس سے واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایمینوئل میکرون کہ جو ساتھی ہیں، جو وہ خود ہیں، وہ پریشان ہیں اس معاملے میں۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے یہاں پر، یہ جو ہیکنگ کا جو معاملہ ہے، اور اس میں جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس میں کچھ تو ان کی ای میلز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ واقعی صحیح تھیں اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی، لیکن کچھ اس میں جعلی بھی ہیں۔ اور ایمینوئل میکرون نے بھی بیان دیا ہے کہ جی اس میں سب کچھ غلط ہے اور یہ بڑا ایک غلط کام ہوا ہے۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ ماحول کیسا ہے، اب صرف دو دن رہ گئے ہیں، بلکہ ایک دن رہ گیا ہے اور اتوار کے روز ہی انتخابات ہونے ہیں، تو اس وقت وہ جو ماحول ہے وہاں پر انتخابات کا، وہ کیسا ہے؟
دیکھیں، انتخابی مہم تو ختم ہو چکی ہے، کل رات کو ہی ختم ہو گئی تھی، اب یہاں آج سنیچر ہے، کل اتوار ہے، دونوں دن چھٹی ہے، تو ماحول کوئی ایسی گرما گرمی تو ماحول میں نہیں ہے، لیکن اب زیادہ تر میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، دونوں کے جو موقف ہیں، جو انتخابی مہم کے دوران جو موقف رہے اس کا تجزیے اس کے کیے جا رہے ہیں، عام جو لوگ ہیں وہ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کل ووٹنگ کا ٹائم آئے اور وہ جا کے اپنا یہ حق استعمال کریں۔ لیکن جس طرح سے انڈیا پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں ہوتا ہے کہ جلوس نکل رہے ہیں، پوسٹرز لگ رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اس طرح کا یہاں پر ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، اب سب کچھ میڈیا میں بات ہو رہی ہے یا کیفے میں لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں۔
اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ موقف پر ڈسکشن ہو رہا ہے دونوں امیدواروں کے، تو جس طرح دونوں نے شروعات کی تھی اپنی انتخابی مہم کی اپنے ایک خاص انداز اور موقف کے ساتھ، کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا اب تک دونوں اپنی اپنے اسی پہلے اٹھائے گئے سوچ اور موقف پر برقرار ہیں؟
لیکن جاوید، بڑی دلچسپ صورتحال ہے، دونوں ہی جو یہ کینڈیڈیٹس ہیں، امیدوار ہیں، میری لی پین اور ایمینوئل میکرون، وہ اپنا ووٹ کا، اپنے ووٹرز کا دائرہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا ووٹ بیس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ایمینوئل میکرون ہیں وہ یورپ، جیسے مثال کے طور پہ، وہ بہت ہی زبردست حامی رہے ہیں یورپی یونین کے، لیکن انہیں پتا ہے کہ فرانس کی عوام کا ایک بڑا حصہ ہے جو یورپی یونین کے حق میں نہیں ہے، مطلب یہاں پر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یورپی یونین سے ناراض ہیں، تو وہ ان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یورپی یونین کے حامی رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے اپنے موقف میں پچھلے دنوں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی، اور انہوں نے کہا کہ ری نیگوشیٹ ہونے چاہیے، یعنی دوبارہ سے مذاکرات ہونے چاہیے کہ یورپی یونین کے ساتھ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ رہنا ہے، اس پہ دوبارہ سے تھوڑی بات ہونی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے میری لی پین کے کچھ ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی ہے، میری لی پین دوسری طرف انہوں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ ان کا جو ایک سخت گیر موقف رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، اور یورپی یونین کے بارے میں ان کا بہت سخت موقف رہا ہے، انہوں نے ایمینوئل میکرون کے جو سپورٹرز ہیں ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے انہوں نے اپنے موقف کو نرم کیا ہے، اور یورپی یونین کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ان کی جو موقف ہے اس میں لچک آئی ہے۔
جی،
تو دونوں اپنا اپنے ووٹرز کا دائرہ کار بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بڑی دلچسپ بات آپ نے کی، میں آپ نے مسلمانوں کا ذکر کیا، تو یہ پوچھنا بہت اہم ہوگا یہاں پہ کہ فرانس میں مسلمان جو ہیں ان کا رجحان کیا ہے، وہ کس جانب سوچ رہے ہیں اس پورے انتخابات میں؟
دیکھیں، یہ تو بہت ہی واضح ہے، کیونکہ میری لی پین کے مسلمانوں کے بارے میں جو خیالات رہے ہیں، خاص طور پہ تارکین وطن کے بارے میں، اور تارکین وطن کی جو یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمان ہیں، جو مشرق وسطی سے، سیریا سے، افغانستان سے، پاکستان سے یہاں آئے ہوئے، ان کے بارے میں ان کے خیالات کافی منفی رہے ہیں، تو اس وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت تو پہلے بھی اس سے پہلے سوشلسٹ پارٹی کو ووٹ ڈالتی رہی ہے، ان کی اکثریت اب میکرون جو کہ سوشلسٹ پارٹی سے ہی نکل کے آئے تھے اور انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہے، لیکن انہیں اب وہ نہ دائیں نہ بائیں، وہ سینٹرسٹ ایک رہنما ہے، تو مطلب اندازہ یہی ہے کہ ان کے ویوز ایسے ہیں، ان کے جو خیالات ہیں مسلمانوں کے بارے میں ایسے ہیں، تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت میکرون کو ہی ووٹ ڈالے گی.
آخر میں یہ بھی بتاتے چلیے کہ جو دونوں بڑے کیمپ ہیں فرانس میں, جیسا کہ دائیں بازو اور بائیں بازو کی بات ہوتی ہے, تو ان کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ ان میں بھی اندرونی توڑ پھوڑ کافی سامنے آئی ہے.
دیکھیں بائیں بازو میں جو لیفٹ ہے اس میں زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے, اس لیے کہ ان کے جو اصل رہنما تھے میلشان وہ تو الیکشن ہار چکے ہیں, اور سوشلسٹ پارٹی کا تقریباً جو ہے وہ صفایا ہو گیا اس الیکشن میں. اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی چوائس لیفٹ کے لوگوں کے پاس بچی ہے, وہ ہے ایمینوئل میکرون. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک بینکر ہیں, وہ تو سرمایہ داری کی طرف ان کا رجحان ہے, تو جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ ان سے بھی خوش نہیں ہیں. تو شروع میں تو جو باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے جو جن کا بائیں بازو کی طرف جھکاؤ تھا, وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ میری لپین کو روکنے کے لیے ایمینوئل میکرون کو ووٹ ڈالیں. لیکن اب بائیں بازو کے کیمپ میں کافی جو ہے اختلافات ہیں, کافی بیچ میں درار پڑی ہوئی ہے, اور میلشان نے بھی پچھلے دنوں یہ کہہ دیا کہ لوگ اپنی عقل اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ووٹ ڈالیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جا کے کس کو ڈالیں.
پیرس سے یہ تھے ہمارے ساتھی حسین عسکری. حالیہ کچھ عرصے میں یہ دوسری مرتبہ ہے کہ کسی ملک کے انتخابات پر سائبر حملے کے ذریعے متاثر ہونے کی کوشش کی گئی ہو. اس سے قبل امریکہ میں صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے بھی الزام لگایا تھا کہ روسی ہیکروں نے ان کی ای میلز اور دیگر دستاویزات کو افشا کر کے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی. سوال یہ ہے کہ اس طرح کے حملے جمہوریتوں کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں. یہ سوال میں نے رکھا یہاں برطانیہ میں قائم ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تحقیق کار ڈاکٹر نجم عباس کے سامنے.
اس کا جواب کچھ یوں بنتا ہے کہ آگ کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کارآمد خدمت گزار ہے لیکن ایک بری حاکم بھی ہے. تو اسی طریقے سے جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ کا استعمال ہے یا ای میل کا استعمال ہے, وہ ایک کارآمد ہمارے لیے ایک چیز تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک لائبلٹی بھی ہے, اس کی ایک قیمت بھی ہے. نومبر 2016 میں جو امریکہ میں انتخابات ہوئے ہیں اس میں ہمیں یہ بات سامنے آئی کہ ایک ایسی نظیر قائم ہوئی ہے کہ دوسروں پر سیاسی نفوذ کے لیے یا ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یا ان کو کمزور کرنے کے لیے یا ان کی ساکھ پر سوال یا نشان اٹھانے کے لیے ای میل کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اور وہ معلومات جو پارٹی کے کارکنان کے لیے ہوتی ہے یا پوشیدہ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ برسر عام لایا جا سکتا ہے.
لیکن اس سے خطرہ کتنا ہے حقیقی جمہوریتوں کو؟
جی, اس میں یہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کمزوری اور بڑھ کر سامنے آئی ہے, ایک نظیر قائم ہو گئی ہے مینیپولیشن کی, کہ بیرونی عناصر جو ہیں جو اس سیاسی نظام سے بھی نہیں بلکہ اس ملک سے بھی باہر ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے بر اعظم میں ہو, تب بھی وہ اتنا اپنا نفوذ اور دباؤ اور بلیک میلنگ اور دوسرے کو کمپرومائز کر سکتے ہیں. لیکن جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ابھی تک کوئی مؤثر طور ٹیکنالوجی کا, یعنی جیسے کہ فائر والز ہو یا جیسے کہ انکرپشن ہو, اس کی ہمیں امپروومنٹ ابھی تک سامنے نہیں ملی ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اب اگر سیاسی کارکنان کے درمیان اور سیاسی جماعتوں میں اندرونی معلومات کا تبادلہ کرنا ہے وہ کنونشنل طریقے سے کرنا ہوگا, یعنی آپ خط کے ذریعے کریں اور دستی کریں یا زبانی کریں.
لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا نا, کیونکہ یہ آج کے دور میں یہ ساری چیزیں کنونشنل یا روایتی طریقے سے کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے, کیونکہ آپ کروڑوں ووٹرز تک پہنچنا چاہتے ہیں, لاکھوں ممبران سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ کیسے آج کے زمانے میں آپ یہ توقع کریں گے؟
جی, اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ دو لیول ہوں گے کمیونیکیشن کے, ایک ہوگا ریسٹرکٹڈ اور ایک ہوگا اوپن. اور ریسٹرکٹڈ میں جو ہے وہ پھر ان کو ایک ٹیکنالوجی کی بھاری قیمت دینی پڑے گی اپنے آلات کو اور وسائل کو, اور جو اس سلسلے میں نالج اور معلومات چاہیے ہے اس کو کہیں تیزی کے ساتھ بڑھانا پڑے گا. اور میرا خیال ہے اب شاید یورپ میں اور مغرب میں یہ آ جائے گا کہ الیکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ اگلے انتخابات ہونے سے پہلے ہی وہاں پر فائر والز کا اور کس طریقے سے سیاسی پارٹیاں اپنے دستاویزات اور اپنے ڈیٹا کی حفاظت کریں, میرا خیال ہے اس میں اب جو ہے لوگوں کی توجہ پہلے سے بڑھتی جائے گی. لیکن شارٹ ٹرم میں لگتا یہ ہے کہ تمام لوگ ورنریبل ہیں, یعنی اس کے آگے بے بس ہیں اور کمزور ہیں, اور اس کا فوری مؤثر कोई दिफा या रोक जो है वो मेरे ख्याल से सामने नहीं आ रहा।
लेकिन क्या इस तरह के हमलों से, साइबर अटैक से, क्या वाकई जमहूरियत को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उस पर असरअंदाज हुआ जा सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर हिलरी के बारे में वो सारी मालूमात अफशा न भी होती तब भी वो जीत जाते, तो आपके ख्याल में क्या इसका कोई हकीकी असर भी पड़ता है?
जी देखिए, इसको जो है हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा भी नहीं सकते, लेकिन इसको हम ऑल टुगेदर डिसमिस भी नहीं कर सकते, यानी पसंदाज नहीं कर सकते। बल्कि ये कहना चाहिए कि अगर फर्ज कीजिए दोनों के करीब करीब इम्कान थे, तो अब सदर जो फ्रांस में जो इमानुएल मैक्रोन हैं, जो सदारती पोजीशन के उम्मीदवार हैं, उनकी उनकी पार्टी के एलामिया के मुताबिक 9 गीगाबाइट जो कि हजारों सफात हैं वो इंटरनेट पे नशर कर दिए गए हैं। अब इसमें दस्तावेजात भी हैं, मतन भी है, तस्वीर भी हैं। अब तस्वीर का अगर आप फर्ज कीजिए कोई मजमुआ है, और आजकल जो फोटोशॉप वगैरह निकलता है उसमें आप किसी तस्वीर को कुछ का कुछ बना सकते हैं, और इससे आप लोगों की जो पोजीशन है या उनकी साख है उसको जो है वो ठेस पहुंचा सकते हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज जितनी तेजी से ये बढ़ रही हैं और जितनी तेजी से इनको उचका जा सकता है, यानी हैक किया जा सकता है, उसका दिफा उतना ही अभी सुस्त है। जब तक वो उसके काउंटर मेजर्स इफेक्टिव और स्पीडी और क्विक नहीं आएंगे, गालिबन तमाम सियासी पार्टियां और तमाम सियासी प्रोसेसेस जो हैं वो इस हमले का जो है वो शिकार बनते रहेंगे।
लेकिन आपके ख्याल में मगरब में जो वोटर है वो इन सारे हरबों को समझता नहीं है? क्या वो इतना जहीन और अकलमंद नहीं है कि वो इस सारे मामले के सामने इतना बेबस न हो और इंतखाबात में उसी उम्मीदवार के लिए वोट करे जो वो समझता हो कि आइडियोलॉजिकली सोच के हिसाब से और अमल के हिसाब से बेहतर है, ना कि उसको साइबर अटैक के जरिए क्या सामने आया है उसको वो नजरअंदाज कर दे?
आपने जितनी बातें पूछी हैं वो कमिटेड वोटर के लिए हैं। वो कहेगा कि मेरी वफादारियां इस तराजू में जा चुकी हैं, और जो मुखालिफ है वो तो कहेगा कि ये देखिए हम पहले ही कहते थे। लेकिन ये तमाम मालूमात या जितना भी ये कदम उठाया गया है वो अनडिसाइडेड जो वोटर है, ये जिसने अभी फैसला नहीं किया आया मैं दाएं बाजू के तर्जुमान इमैनुएल मैक्रोन के हक में वोट दूं या कौम परस्त जो कायद हैं मैरी लिपेन उनके हक में मैं अपना वोट डालूं, ये उनकी राय को जो है मैनिपुलेट करने के लिए होता है कि जो आपके लास्ट डिसाइडेड 5-10% हैं 15% हैं उनको कैसे कंफ्यूज किया जाए या एक जानिब से बदजन किया जाए या एक जानिब रागिब किया जाए।
ये थे ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता तहकीकार डॉक्टर नजम अब्बास। और अगर आप फ्रांस के इंतखाबात के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहें या तज्जिये पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आइए। अब रुख करते हैं अफगानिस्तान का, जहां शुमाली सूबे कुंदूज के पुलिस कमांडर ने तस्दीक की है कि तालिबान अस्करियत पसंदों ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भारी झड़पों के बाद कुंदूज शहर के करीब एक जिले पर कब्जा कर लिया है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके से वापस बुला लिया गया है। तफसीलात के साथ गजनफर हैदर।
पुलिस जराए के मुताबिक किला जल में जारी इस लड़ाई में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को मजीद शहरी और फौजी नुकसान से बचने के लिए सनीचर की सुबह जिले से वापस आने के लिए कहा गया। जनरल अब्दुल हमीद हमीदी ने बीबीसी को बताया कि फोर्सेस शहर के मरकज से 1.5 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे, ताहम तालिबान के साथ भारी झड़पों के बाद फोर्सेस को वापस आने के लिए कहा गया। तालिबान के एक तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि ग्रुप ने पुलिस हेडक्वार्टर, गवर्नर के कंपाउंड और जिले में तमाम सिक्योरिटी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तर्जुमान ने यह भी दावा किया है कि कई अफगान पुलिस फोर्सेस और फौजी अहलकार झड़पों में हलाक और जख्मी हुए हैं। याद रहे कि तालिबान अस्करी पसंदों ने गुज़िश्ता 18 माह के दौरान 2 मरतबा मुख्तसर मुद्दत के लिए कुंदूज के मरकज पर कब्जा किया था। अस्करी पसंद ग्रोह ने गुज़िश्ता हफ्ते मौसम बहार की कार्रवाइयों के आगाज का ऐलान करते हुए कहा था कि वो अपने हमलों में गैर मुल्की अफवाज और उनके हामियों को निशाना बनाएंगे। तालिबान की जानिब से इन कार्रवाइयों को गुज़िश्ता बरस अमरीकी ड्रोन हमले में मारे जाने वाले तालिबान रहनुमा मुल्ला मंसूरी की नस्बत से ऑपरेशन मंसूरी का नाम दिया गया है। वाज रहे कि ऑपरेशन मंसूरी से एक हफ्ता कबल ही मजार शरीफ में उनकी एक कार्रवाई में अफगान फौजियों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा था। मजार शरीफ के करीब वाक़ फौजी अड्डे पर तालिबान के हमले में 140 से ज्यादा अफगान फौजी हलाक हुए थे। अफगान फौजी तर्जमान ने बताया था कि तालिबान जंगजू फौजी वर्दी पहनकर अड्डे में दाखिल हुए और फिर उन्होंने हमला कर दिया। حکام کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی لڑائی میں 10 طالبان جنگجو بھی مارے گئے. غزنفر حیدر، بی بی سی نیوز.
سیر بھی نبی جاری ہے اور پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا کہ پاکستان کی چمن کے ساتھ سرحد پر کیا صورتحال ہے اور وہاں سے کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی ہے. ساتھ ساتھ پروگرام میں آج آپ کو ہم بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی سنوائیں گے ذرا دیر کے بعد. اس وقت تک ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام میں مزید خبریں ابھی آنے کو ہیں.
اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ پائیں گے ہیلری. عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
ملائیشیا میں جاری سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ میں انڈیا نے نیوزی لینڈ کو 4-0 سے شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے. ازلان شاہ ہاکی کپ میں ٹائٹل کے جیت کے لیے فائنل مقابلہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیمز کے درمیان ہے. انگلینڈ کی ہاکی ٹیم 23 سالوں میں پہلی بار اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچی ہے. یو کے کے امیر ترین کھلاڑیوں کی لسٹ میں فارمولا 1 کار ریس کے ڈرائیور اور عالمی چیمپئن لوئس ہیملٹن پہلے نمبر پر ہیں. سنڈے ٹائمز میں شائع ہونے والی 2017 کی اس فہرست میں مینچسٹر یونائیٹڈ کے فٹ بالر زلاتان ابراہیموویچ دوسرے نمبر پر ہیں. انہوں نے اس فہرست میں برطانوی فٹ بالر وین رونی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. رونی کی دولت 93 million pounds جبکہ ابراہیموویچ کی 110 million pounds بتائی گئی ہے. اس لسٹ میں ہیملٹن دولت کے لحاظ سے 131 million pounds کے ساتھ ٹاپ پر ہیں. ارجنٹائن کے سٹار سٹرائکر لائنل میسی ورلڈ کپ کوالیفائر میچز میں ارجنٹینا کی ٹیم کا حصہ ہوں گے. میسی کی جانب سے اپیل کے بعد فیفا نے ان پر عائد 4 انٹرنیشنل میچز کھیلنے کی پابندی اٹھا لی ہے. نیدرلینڈز کے ٹاپ پروفیشنل فٹ بال کلبس کے 2 سابق فٹ بالرز کا کہنا ہے کہ انہیں کوچنگ سٹاف کی جانب سے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ بیانات سامنے آنے کے بعد فٹ بال کلب ویٹیز آنہم اور آئنٹ ہوون نے تشدد کا نشانہ بننے والے فٹ بالر سے معذرت کی ہے. ٹینس میں استنبول اوپن میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے 4 سیمی فائنلسٹ سربیا کے وکٹر ٹرائسکی، کینیڈا کے میلوش راونچ، کرویشیا کے مارن چلچ اور ارجنٹینا کے ڈیگو شوارٹسمین ہیں. اسٹرائل اوپن میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں اسپین کے ڈیوڈ فیرر نے رائن ہیریسن کو شکست دی اور جائل مولر نے ٹیرو ڈینیلس کو ہرا دیا. لیکن فرانس کے رچرڈ کیسکے جنوبی افریقہ کے کیون اینڈرسن سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. رباط گرانپری میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں اٹلی کی سارا ایرانی کو روس کی انستازیا پولیوچنکووا سے شکست ہو گئی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. بھارت کے دارالحکومت دہلی میں ایک اسکول میں زہریلی گیس سے متاثر ہونے والی کم از کم 200 بچیوں کو ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل ذرا دیر میں سنیے گا اور آج ریڈیو کالم دوسرا پہلو بھی آنے کو ہے. لیکن یہاں پروگرام کے نصف پر اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
فرانسیسی حکام نے میڈیا اور عوام کو خبردار کیا ہے کہ کل انتخابات سے پہلے صدارتی امیدوار ایمینوئل میکرون کی انتخابی مہم کے منتظمین کی ہیک شدہ دستاویزات عام نہ کی جائیں ورنہ قانونی چارہ جوئی بھی کی جا سکتی ہے. پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ سرحدی شہر چمن میں گزشتہ روز افغان فورسز کی گولہ باری میں 12 افراد کی ہلاکت کے بعد سرحد کے رہائشیوں کو عارضی کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. روسی معاہدے کے تحت شام میں 6 سالوں سے جاری خانہ جنگی کو روکنے کے لیے 4 محفوظ زونز کے قیام کے عمل میں آتے ہی اطلاعات ہیں کہ آج لڑائی میں نرمی آئی ہے۔ فلسطین کے مسلح گروپ حماس نے اسماعیل ہنیہ کو اپنے نئے سربراہ کے طور پر چن لیا ہے۔ وہ اب تک غزہ کی پٹی پر گروپ کے چیف کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں شمائلہ خان۔ اور سیربین کے دوسرے حصے میں سب سے پہلے تذکرہ پاکستان کا، جہاں صوبہ بلوچستان میں افغانستان سے متصل سرحدی علاقے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث چمن کا باب دوستی دوسرے روز بھی بند رہا۔ چمن کے دیہات میں گولہ باری سے نہ صرف لوگوں کے نقل مکانی جاری ہے بلکہ بعض اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکام کی جانب سے گولہ باری سے متاثرہ دیہات کے مکینوں کو علاقہ خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
گزشتہ روز چمن کے قریب سرحدی علاقے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپ کے باعث اس علاقے سے باب دوستی دوسرے روز بھی بند رہا۔ چمن کا دورہ کرنے والے کوئٹہ کے صحافیوں نے بتایا کہ باب دوستی کی بندش کے باعث دونوں ممالک کے درمیان ہر قسم کی آمد و رفت معطل رہی۔ اس حوالے سے نجی چینل 24 کے بیورو چیف عیسیٰ ترین کا کہنا تھا۔
مختلف مقامات پر نیٹو کنٹینر کے علاوہ جو افغان ٹرانزٹ مال تھے وہ ٹرک تھے۔ اس کے علاوہ رات کو جب ہم باب دوستی کی جانب گئے تو وہاں بھی بڑی تعداد میں جو سیلر تھے وہ کھڑے تھے، اس سے سامان لدا ہوا تھا، تعداد ان کی بہت زیادہ تھی۔
عیسیٰ ترین نے بتایا کہ دوسرے روز دونوں ممالک کے درمیان اگر سیز فائر برقرار رہا، تاہم کشیدگی بدستور جاری ہے۔ اس صورتحال کے باعث گولہ باری سے متاثرہ دیہات سے نہ صرف لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے بلکہ عیسیٰ ترین کا کہنا تھا کہ ان دیہات کے لوگوں کو مقامی انتظامیہ نے خالی کرنے کا کہا ہے۔
تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ چمن کے مختلف جو علاقے ہیں، کلی لکمان، کلی جہانگیر اور گلدار باغچہ جو یہاں پر تین بڑی آبادی والی علاقے ہیں، ان افراد کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی جانب چلے گئے۔
دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے باعث جو لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں وہ مشکلات سے بھی دوچار ہیں۔ ایک متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ ابھی تک ان کو کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی۔
بچے بھی زخمی ہو گئے، خواتین بھی زخمی ہو گئی جو ابھی فی الحال زیر علاج ہے سول اسپتال کوئٹہ میں۔ کچھ بچے، بعض بچوں کو شیشے بھی لگے، بعض بچوں کو پرزے بھی لگے، جو اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میرے ہاتھ میں پرزے، اور ابھی تک کوئی امدادی ٹیم ہمارے گھر نہیں پہنچی سر۔
عیسیٰ ترین نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ بڑی تعداد میں نقل مکانی کرنے والے افراد ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کی امداد کے لیے ابھی تک خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔
ہم نے جب ان کے خاندان سے بات کی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب تک ہم سے نہ ضلع انتظامیہ نے کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی کسی امدادی ٹیم یہاں آئی ہے اور نہ کسی قسم کی امداد کی ہے۔
تاہم بلوچستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل محمد طارق نے بتایا کہ ابتدائی طور پر 4 کروڑ روپے کا امدادی سامان فراہم کیا گیا ہے۔
اس وقت 2000 جو فیملی ہیں اس کی ریکوائرمنٹ جو ہمارے پاس ان کی ریکویسٹ آئی ہے اس کے مطابق تو ہم یہ کہیں گے کہ 2000 فیملی بے کار ہوئی ہے نا، کہ 2000 کا سامان فیملی کا ہم نے ان کو بھجوا دیا، تمام سامان، کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی۔
قلیل مدت میں ایک مرتبہ پھر چمن سے سرحد کی بندش کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر دونوں ممالک کے درمیان سفر کرنے والے افراد کو ایک مرتبہ پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں وکلا کی نمائندہ تنظیم پاناما لیکس پر عدالتی فیصلے کے بعد وزیراعظم نواز شریف کے استعفے کے معاملے پر اختلافات کا شکار ہو گئی ہے۔ جمعے کو پاکستان بار کونسل کے زیر انتظام اسلام آباد میں وکلا کنونشن میں اکثریتی رائے سے وزیراعظم سے استعفے کا مطالبہ مسترد کیا گیا۔ سنیچر کو لاہور ہائی کورٹ بار مگر بار ایسوسی ایشن نے اس فیصلے کو مسترد وزیراعظم سے استعفی کا کرتے ہوئے معاف کیجیے گا سنیچر کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے وزیراعظم سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ دہرایا تھا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عمر دراز۔
لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اسلام آباد میں جمعہ کے روز ہونے والے وکلا کنونشن کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے جس کے تحت وزیراعظم نواز شریف سے اس وقت استعفیٰ طلب کرنے کو قبل از وقت قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان بار کونسل کے تحت منعقد ہونے والے وکلا کنونشن کے اختتام پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ اکثریتی رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف سے اس وقت استعفیٰ کے مطالبے سے جمہوریت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تاہم بی بی سی سے بات کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری عامر سعید کا کہنا تھا کہ وہ اس کنونشن کے انعقاد اور اس کے فیصلے سے متفق نہیں۔ وہ وزیراعظم کے استعفے کے مطالبے پر قائم ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں وزیراعظم رہتے ہوئے نواز شریف ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
روٹین میں ہوتا ہے کہ جب کسی بھی ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس طرح جو بندے جیل میں پڑے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اس کی بیل کیوں نہیں ہوتی کہ یہ باہر آ جائے گا تو آ کے ایویڈنس کو ٹیمپر کرے گا۔ اگر دوسروں کی یہ کیس ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو جی آئی ٹی جو بن رہی ہے تو جی آئی ٹی کے اندر یہ آ کے ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی، ججمنٹ میں بھی دو دن کہہ دیا تھا کہ صادق اور امین نہیں ہے۔
لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری عامر سعید کا مزید کہنا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس فیصلے پر بھی قائم ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وزیراعظم نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان بار کونسل کے تحت منعقد ہونے والے وکلا کنونشن میں تمام نمائندہ بار کونسلوں کی صحیح نمائندگی نہیں تھی اور اس سے آنے والا فیصلہ بھی مینجڈ یا کنٹرولڈ تھا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملک کی پہلی وکلا تنظیم ہے جس نے پاناما لیکس کے فیصلے کے بعد وزیراعظم نواز شریف سے استعفیٰ مانگا تھا اور اس مقصد کے لیے تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی وزیراعظم نواز شریف کے استعفے کے مطالبے کی حمایت کر دی ہے۔ سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری آفتاب باجوہ ہائی کورٹ بار کے عہدیداروں کی سینیچر کو ہونے والی مشترکہ پریس کانفرنس میں شامل ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری عامر سعید کا کہنا تھا کہ انہوں نے دیگر بار ایسوسی ایشن سے مشاورت کے بعد 20 مئی کو لاہور میں وکلا کنونشن بلایا ہے جس میں ان کے آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور بھارت کے دارالحکومت دہلی میں پولیس کے مطابق ایک اسکول میں زہریلی گیس سے متاثر ہونے والی کم از کم 200 بچیوں کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑا ہے۔ طالبات نے گلے میں خراش اور آنکھوں میں جلن کی شکایت کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ایک سلنڈر سے لیک ہونے والی گیس کلورو میتھائل پائیڈرین تھی، جسے کیڑے مار دوا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عابد حسین۔
تغلق آباد کے علاقے میں موجود اسکول کو خالی کروا لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ بچوں کی زندگیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دہلی کے چیف فائر آفیسر اتل گارگ نے کہا کہ آگ بجھانے والے دو ٹرک اور خطرناک مادوں سے نمٹنے کے لیے مخصوص وین امدادی ٹیم کے ہمراہ اس سرکاری اسکول میں فوراً بھجوا دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رانی جھانسی اسکول کی طالبات اور اسٹاف ممبران سے اسکول خالی کروا لیا گیا ہے اور پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ دہلی پولیس اور انڈیا کی نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی نیائی مادہ کی نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس ڈپٹی کمشنر رومیل بانیا نے صحافیوں کو بتایا کہ 200 بچیوں کو 4 مختلف ہسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے اور کسی کی حالت تشویشناک نہیں ہے، حالات اب معمول پر آ گئے ہیں۔ انڈیا کے وزیر صحت نے اپنی ایک ٹویٹ میں متاثرین کے لیے دعائیہ پیغام دیا اور کہا کہ ہسپتال امدادی کاروائی کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا میں گیس لیکس کوئی غیر معمولی بات نہیں اور اکثر حفاظتی اقدامات کی باقاعدہ پابندی نہ کرنا ایسے حادثات کی وجہ بنتی ہے۔ 2014 میں انڈین ریاست چھتیس گڑھ میں انڈیا کے سب سے بڑے سٹیل پلانٹ سے زہریلی گیس پھیلنے سے 6 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 1984 میں بھوپال میں زہریلی گیس لیک ہونے سے کم از کم 25,000 افراد ہلاک اور اسے صنعتی دنیا کا بدترین حادثہ سمجھا جاتا ہے۔
تفصیلات بتا رہے تھے عابد حسین۔ اور اب وقت ہوا ہے ہمارے دلی کے نامہ نگار شکیل اختر کے ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا۔
انڈیا کا سپریم کورٹ مسلمانوں میں زبانی طلاق اور ایک ہی بار میں 3 طلاق دینے کے سوال پر آئندہ ہفتے سے سماعت شروع کر رہا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر غربت اور تعلیم کی کمی کے باوجود طلاق کی شرح دوسری برادریوں کے مقابلے نسبتاً کم رہی ہے، لیکن روزی روٹی کی تلاش میں گزرے عشروں میں بڑے پیمانے پر ہجرت، ٹی وی سیریلوں کے ایکسپوجر، زندگی کی پیچیدگیوں اور بدلتی ہوئی معاشرتی قدروں نے انسانی رشتوں کو بھی شدت سے متاثر کیا ہے۔ طلاق کی شرح جو چند عشرے پہلے تک مسلمانوں میں کم تھی، اب وہ نہ صرف تیزی سے بڑھ رہی ہے بلکہ اب یہ عملی طور پر مردوں کے حق میں ایک طرفہ ہو چکی ہے۔ چند عشرے قبل طلاق ایک طویل عمل ہوا کرتا تھا اور آخری وقت تک شادی بچانے کی کوششیں ہوتی تھیں۔ معاشرے کے بزرگ شامل ہوتے تھے، جب کوئی راستہ نہیں بچتا تھا تو پھر عموماً اتفاق رائے سے طلاق دی جاتی تھی۔ آج کے دور میں فرد کی آزادی بڑھ گئی ہے، وہ اب سماج کا اجتماعی طور پر تابع نہیں ہے۔ فرد کی ضرورت، پسند اور حالات زندگی کے فیصلوں کا تعین کرتے ہیں۔ بھارت میں صرف مسلمان ایک ایسی برادری ہے جہاں زبانی طلاق کا چلن ہے۔ مرد اپنی بیوی کو کبھی بھی زبانی طلاق دے سکتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک ہی بار میں 3 بار طلاق کہہ کر زبانی طلاق دینے کا چلن عام ہے۔ خواتین کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے۔ انڈیا میں مسلمانوں کے شادی بیاہ کے مسائل 1937 کے شریعت قانون کی روشنی میں طے پاتے ہیں۔ 1972 میں بعض مسلم مذہبی تنظیموں نے آل انڈیا مسلم پسلہ بورڈ نام کی ایک غیر سرکاری تنظیم تشکیل دی۔ ان تنظیموں نے اس غیر منتخبہ ادارے میں اپنے نمائندے نامزد کیے اور اسے پورے ملک کے مسلمانوں کا نمائندہ ادارہ قرار دیا۔ ابتدا میں ادارہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں سرگرمی کے ساتھ ملوث رہا۔ مسلم پسلہ بورڈ مسلکی اختلافات، سیاسی عزائم اور اپنے قدامت پسندانہ اور فرسودہ خیالات کے سبب بالآخر پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس ادارے کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک متفقہ نکاح نامہ یا طریقہ طلاق تک یہ طے نہ کر سکا۔ حکومت یا ملک کی عدالتوں نے جب بھی کوئی اصلاحی قدم اٹھانے کی کوشش کی، اس خود ساختہ ادارے نے اس کی مخالفت کی ہے۔ خواہ وہ نابالغ بچیوں کی شادی کو غیر قانونی قرار دینے کا قانون ہو، ایک سے زیادہ شادیوں کا سوال ہو، یا پھر زبانی طلاق اور نان و نفقہ کا سوال ہو، یا یونیفارم سول کوڈ، مسلم پسلہ بورڈ ہر جگہ مخالفت کرتا نظر آئے گا۔ اب جب سپریم کورٹ زبانی طلاق اور کئی شادیوں کے مسائل پر غور کر رہا ہے تو یہ ادارہ بجائے ایک بہتر اسلامی اور جمہوری حل تجویز کرنے کے، مسلمانوں میں یہ بھرم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے عدالت اور حکومت اسلامی قوانین میں دخل دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ملک میں 2011 کی مردم شماری میں 13,20,000 طلاق درج کیے گئے تھے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق مسلم خواتین میں طلاق کی شرح ہندوؤں کے مقابلے دگنے سے بھی زیادہ تھی۔ مسلم خواتین کے طلاق کی شرح 5.63% تھی، جبکہ ہندوؤں میں یہ محض 2.6 تھی۔ مسلم خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم بھارتی مسلم مہیلا آندولن نے چند مہینے پہلے ایک ملکگیر سروے کیا تھا۔ اس سروے میں اقتصادی طور پر غریب طبقے کی 4,710 خواتین سے بات کی گئی تھی۔ ان میں 525 خواتین مطلقہ تھیں، یہ تعداد 11% سے زیادہ ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ ان میں 78% عورتوں کو ان کے شوہروں نے ایک طرفہ زبانی طلاق دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ پہلی بار طلاق اور کئی شادیوں کے اہم سوال کا مفصل جائزہ لے رہی ہے۔ وہ اس معاملے میں اسلامی قوانین کے کئی ماہرین سے بھی مدد لے گی۔ لکھنؤ میں خواتین کی تنظیم تحریک کی سربراہ نائش حسن کہتی ہیں کہ یہ خواتین کے حقوق کے لیے بہت اہم گھڑی ہے۔ مسلم پسلہ بورڈ بعض مذہبی رہنماؤں کی ایک خود ساختہ تنظیم ہے، یہ کوئی منتخبہ جمہوری ادارہ نہیں ہے جو ملک کے 18 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکے۔ مسلمانوں میں زبانی طلاق، حلالہ اور مینٹیننس کا موجودہ چلن یقیناً مسلم خواتین کے خلاف ایک منظم تفریق ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ ان اسلامی ملکوں کے قوانین کی روشنی میں جہاں اصلاحات کی گئی ہیں کوئی حتمی فیصلہ کرے۔ بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری اصولوں کے تحت کسی بھی طبقے کے ساتھ تفریق ملک کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب بھارت سے رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں ریپبلکن پارٹی کے سینئر صدر ٹرمپ کی جانب سے تجویز کردہ ہیلتھ کیئر بل ملک کے ایوان بالا یعنی سینٹ سے منظور کروانے کے حوالے سے زیادہ پر امید دکھائی نہیں دیتے۔ بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی۔
اس حوالے سے جمعے کو امریکہ میں ایوان نمائندگان نے ایک نیا ہیلتھ کیئر بل منظور کر لیا تھا، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ اوباما کیئر اب ختم ہونے کو ہے۔ تاہم ریپبلکن پارٹی کے اپنے ہی اراکین سینٹ کا کہنا ہے کہ مجوزہ بل میں سینٹ کو اتنی ترامیم کرنی پڑے گی کہ اس کا منظور ہونا مشکل ہے۔ ایک سینیٹر نے اس بل کی منظوری ناممکن کے قریب بتائی۔ ادھر ڈیموکریٹک پارٹی کو خدشہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے بل کی وجہ سے بہت سے شہری اپنی بیمہ پالیسی کھو بیٹھیں گے۔ ایوان نمائندگان میں بھی صدر ٹرمپ کا امریکی ہیلتھ کیئر ایکٹ صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے منظور ہوا، اور کئی ہفتوں سے اس حوالے سے ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی سخت بحث جاری تھی۔ اس بل کی تمام ڈیموکریٹک اراکین نے مخالفت کی، اور ڈیموکریٹک پارٹی کی ایوان میں سربراہ نینسی پلوسی نے اسے ایک بزدلانہ انتخاب قرار دیا تھا۔ بل کی منظوری کے بعد وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، یہ اوباما کیئر کی منسوخی اور تبادلہ ہے۔ ایوان نمائندگان میں اس بل کی منظوری نئے صدر کے لیے قانون سازی کے حوالے سے یہ پہلی اہم کامیابی تھی جو کہ اقتدار سنبھالنے کے 3 ماہ بعد حاصل ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ مارچ میں ریپبلکن پارٹی میں داخلی طور پر اس بل کے حوالے سے اختلافات کی وجہ سے اسے اس وقت مؤخر کر دیا گیا تھا۔ تاہم یہ کامیابی انتہائی کم مارجن کے ساتھ حاصل ہوئی ہے۔ اسے پاس کرنے کے لیے 216 ووٹ درکار تھے اور اسے 217 ووٹ حاصل ہوئے۔ دوسری جانب اس بل کی انتہائی اجلت میں تیاری، جس کے تحت باغی ریپبلکن ارکان کی حمایت حاصل کی گئی ہے، تنقید کا نشانہ بن گئی ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں کہ اس بل پر اخراجات کتنے ہوں گے یا کتنے لوگوں کی بیمہ پالیسی ختم ہو جائے گی۔ تازہ ترین تبدیلیوں سے قبل کانگریس کے بجٹ آفس کا تخمینہ تھا کہ سن 2018 میں 1,40,00,000 امریکی اپنی بیمہ پالیسی کھو بیٹھیں گے۔ یاد رہے کہ صدر اوباما کے سن 2010 کے بل اوباما کیئر کی وجہ سے 2 کروڑ امریکی شہریوں کو ہیلتھ انشورنس حاصل ہو گئی تھی۔
فراز ہاشمی، شام میں انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ شمال مغربی علاقوں میں محفوظ علاقوں کے قیام کے معاہدے کے کچھ دیر بعد ہی باغیوں کے زیر اختیار علاقوں سے شیلنگ اور گولیاں چلنے کی آوازیں سنی گئیں۔ بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خالد کرامت۔
4 محفوظ زونز کا یہ معاہدہ روس اور ایران کے درمیان جمعرات کو قزاقستان میں طے پایا۔ یاد رہے کہ روس اور ایران دونوں ہی صدر بشار الاسد کے حمایتی ہیں۔ اس معاہدے میں ضامن کا کردار ادا کرنے کے لیے ترکی نے حامی بھری ہے۔ روس کا موقف ہے کہ امریکہ، اقوام متحدہ اور سعودی عرب بھی اس معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ تاہم شام میں باغی فورسز کے کچھ نمائندوں نے اس معاہدے پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ جمعے کے روز روسی نائب وزیر دفاع نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ محفوظ زونز میں تمام جانب سے حملے رات 12 بجے تک رک جانے چاہیے۔ اس معاہدے کا مقصد مہاجرین کی بحفاظت اور رضاکارانہ واپسی کو عمل میں لانا ہے اور طبی امداد کی رسد کو بحال کرنا بھی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ محفوظ زونز 6 ماہ تک رہیں گے۔ اس معاہدے کے تحت 4 محفوظ زونز بنائے جائیں گے جن میں شمال مغربی صوبے ادلب میں باغیوں کے زیر انتظام علاقے اور ان سے منحقہ اضلاع لٹاکیا، حلب اور حمہ ہوں گے۔ ہمس صوبے کے وسط کے کچھ علاقوں جہاں باغیوں کا کنٹرول ہے، دارالحکومت دمشق کے قریب مشرقی غوطہ کے علاقے اور ادلب کی سرحد کے قریب درا کا علاقہ۔ روسی نائب وزیر دفاع نے بتایا کہ ان علاقوں میں 1 مئی سے کوئی روسی فضائی کارروائی نہیں کی گئی۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شام میں دیگر علاقوں میں روسی فضائیہ کارروائی جاری رکھے گی۔ جمعرات کو ہونے والے مذاکرات میں شام کے باغی نمائندوں نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ جائے وقوع پر موجود صحافیوں کا کہنا ہے کہ باغی فورسز معاہدے میں ایران کے بطور ضامن شامل ہونے کے حوالے سے خدشات رکھتے ہیں۔ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ کیا باغی افواج اس معاہدے پر عمل درآمد کریں گے یا نہیں۔
خالد کرامت تفصیلات پیش کر رہے تھے۔ اور آج سنیچر ہے، اس دن ہم سب کو بے چینی سے انتظار ہوتا ہے نصر جہاں کے چلبلے اور رنگا رنگ پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، تو ہو جائیے تیار اور چلیے بالی ووڈ کی دنیا میں نصر جہاں کے ساتھ۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ
یقین ایک ٹیوب لائٹ کی طرح ہوتا ہے، دیر سے جلتا ہے لیکن جب جلتا ہے تو فل لائٹ کر دیتا ہے۔
بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آپ کے فینس کو بھی آپ پر پورا یقین ہے کہ آپ کی فلم ٹیوب لائٹ جم کر جلے گی۔ بالی ووڈ کے دمخان ہر عید کی طرح اس بار بھی اپنے فینس کے لیے تحفہ لے کر آ رہے ہیں ٹیوب لائٹ کی شکل میں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج سنیے گا کہ وانی کپور کو اپنا موبائل فون کیوں پسند ہے، پرینکا چوپڑا نے کس کو گالیاں دی، اور پرکاش جھا کھینچیں گے فلم سینسر بورڈ کی ٹانگ۔ بے فکرے کی وانی کپور کا انداز بھی بے فکرا ہے۔ وانی کپور کا کہنا ہے کہ بالی ووڈ کی بزی لائف میں ان کا فون ان کا سب سے کول ساتھی ہے۔
اور آپ کے فون میں سارے اچھے فیچرز ہیں، اینڈ یو نو اٹ ہیز اٹس لائک اے ون پلیس ویئر یو کین گیٹ ایوری تھنگ۔ تو یہ چیزیں جو کول ٹیکنالوجیز آئی ہیں اینڈ کول ایپس آئے ہیں ہماری لائف کو اور ایزیئر بنا دیتے ہیں۔
بالی ووڈ سے हॉलीवुड तक घंटी बजाने वाली प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की फिल्म एतराज में नेगेटिव रोल के बाद अब हॉलीवुड में भी अपने तीखे अंदाज में नजर आएंगी। फिल्म बेवॉच में प्रियंका का नेगेटिव कैरेक्टर होगा। तो प्रियंका जी, क्या गाली वाली भी देने वाली हैं आप?
फिल्मों में तो मैंने कभी किया नहीं। विशाल सर से मेरी कितनी विशाल भरद्वाज, कितनी बार उन्होंने कोशिश की थी कि एक गाली दे दो, मुझसे नहीं होता। आई गेट रियली शाय। मैं कभी भी अपने आप को प्ले नहीं करती हूँ अपने कैरेक्टर्स में। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई एम एन एक्टर एंड माई जॉब इज टू एक्ट।
साज प्रकाश झा एक अलग अंदाज की फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं, चाहे वो राजनीति हो या गंगाजल। अपनी फिल्मों के बोल्ड टॉपिक्स और मनाजिर की वजह से उन्हें अक्सर सेंसर बोर्ड के साथ डील करना पड़ता है, लेकिन उनकी फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को आखिरकार ए सर्टिफिकेट मिल ही गया। प्रकाश जी, कैसे मिला?
हमने यही मांगा था, हमने शुरू से ये मांगा था। हमें पता है कि मतलब क्योंकि जिस तरह की थीम थी और जिस तरह की बात की गई थी वो एडल्ट्स को ही देखनी चाहिए, और जो एफकेट ने सीबीएफसी ने तो हमें साफ मना कर दिया था कि हम देंगे ही नहीं सर्टिफिकेट, आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे, कोई बात ही नहीं की उन्होंने। तो ये कमाल की स्थिति थी। उसके बाद उन्होंने जो लिखा था तो उसके मतलब बराबरी में देखें तो एफकेट ने हमारी बात सुनी, फिल्म को देखा, अप्रिशिएट किया।
जान 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 बिना पूछो हाय हाय, दे दी देती देती जान 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 बिना पूछो वाय वाय।
तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून।
अनुष्का शर्मा उन चंद अदाकाराओं में से एक हैं जिनके फिल्मी करियर का आगाज बहुत ही शानदार अंदाज में हुआ। उनकी पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ रब ने बना दी जोड़ी थी।
तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं।
शाहरुख के साथ लॉन्च के बावजूद भी अनुष्का को रातों रात कामयाबी नहीं मिल सकी। यशराज के साथ अपनी अगली फिल्म के लिए अनुष्का को 2 साल इंतजार करना पड़ा। आगे के सफर के बारे में बाद में बातें करेंगे, पहले ये बताएं कि आज इतनी कामयाबी के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो कैसा लगता है?
अभी अगर मैं पीछे देखूं तो मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत मेरी जर्नी रही है। मैं वो कर पाई हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, मैं जैसे करना चाहती हूँ मैं उसमें सक्सेसफुल रही हूँ।
इंतजार के बाद अनुष्का की फिल्म बैंड बाजा बारात आई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया। इसी फिल्म ने गुमनाम होती अनुष्का को एक बार फिर से रेस में ला खड़ा किया। अनुष्का शर्मा ने अपनी फिल्मों में कई तरह के किरदार निभाए, तो अलग अलग किरदार कैसे निभाती हैं आप?
क्या है कि जब मैं ऐसे का कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ जिसमें मैं प्रोफेशनल प्ले कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके हाव भाव, उनके यू नो मेंटालिटी को अलग बनाना, एक बनाना जो मेरी तरह ना हो, और वो कोशिश आपकी रहती है तो आपको सोचना बहुत पड़ता है उसके बारे में। एवरी डे हैज़ टू कीप थिंकिंग कैसी होगी मम्मी पापा के साथ, कैसी होगी सिबलिंग्स के साथ, कैसी होगी काम में बॉस के साथ, एंड देन शूटिंग करते करते भी चीजें डेवलप होती रहती है।
हालांकि इसके बाद अनुष्का ने फिल्म पटियाला हाउस की शक्ल में एक और नाकामी झेली और उसके बाद आई लेडीज वर्सेस रिकी बहल। साल की अनुष्का के लिए एक के बाद दूसरी नाकामी आसान नहीं थी।
अप्स एंड डाउन होते हैं। मैं एक बहुत ही बड़ी फिल्म के साथ मेरा लॉन्च हुआ था, लोगों ने मेरा काम भी पसंद किया था, पर फॉर सम रीजन मैं एक ओवरनाइट यू नो द नेक्स्ट बिग थिंग नहीं बनी, या जो यूजुअली होता है। तो मुझे उसके बाद काफी आई वुड से वो जो समय था मेरे पास, जो मुझे मिला था रबने के बाद, और मेरी अगली फिल्म थोड़ा लेट शुरू हुई थी, तो वो समय पे मेरे को थोड़ा सा यू नो अपने आप को समझना पड़ा मैं क्या कर रही हूँ। एकदम से मैं घुस गई थी एक्चुअली फिल्मों में, मैंने कभी प्लान नहीं किया था इतना आगे।
यंग हूँ, एंटरटेनिंग हूँ, सेक्सी हूँ, एक्चुअली तुम्हारे को जैकपॉट हूँ।
जल्दी ही अनुष्का को यशराज की पांचवी फिल्म मिली जब तक है जहाँ, जिसमें उन्होंने कतरीना कैफ के सामने साइड रोल कबूल किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। आमिर खान के साथ फिल्म पीके और सलमान खान के साथ फिल्म सुल्तान ने अनुष्का की कामयाबी में चार चांद लगाए।
ना वो आँखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
इसके बाद रणबीर कपूर के साथ फिल्म ए दिल है मुश्किल में अनुष्का की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने उन्हें अव्वल दर्जे की हीरोइंस में सबसे ऊपर ला खड़ा किया।
अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। चलना मेरे आ मेरे आ, चलना मेरे आ मेरे आ, चलना मेरे आ मेरे आ मेरे आ।
यंग एंड टैलेंटेड अनुष्का ने जितनी सुर्खियां अपनी फिल्मों के लिए बटोरी हैं, उतनी ही वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी खबरों में रही। विराट कोहली के साथ कभी उनके ब्रेकअप की खबरें आईं, तो कभी वापस दोस्ती की। अनुष्का और विराट कोहली की लव लाइफ पूरी दुनिया के सामने रही। हालांकि विराट के मैचों में अक्सर स्टेडियम में नजर आने वाली अनुष्का इस बारे में ज्यादा कुछ कहने से गुरेज करती हैं।
देखिए, मुझे बहुत स्टूपिड लगता है कि अगर हम साथ साथ दिख रहे हैं लोगों को, तो ऑब्वियस है ना। अभी पता नहीं क्यों लोग चाहते हैं कि हम एफिडेविट साइन करें, और मुझे बहुत फनी लगता है ये। जो है सामने है लोगों के देखने को, तो मैं उसके बारे में बात कर, मैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात कभी नहीं करूंगी।
और अब बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की। सादत हसन मंटो अपने जमाने के कंट्रोवर्शियल राइटर थे। उनकी चार कहानियों को एक फिल्म में लेकर आए हैं डायरेक्टर राहत काजमी।
कौन है? भूल गया, राम सिंह हूँ, राम सिंह।
राम सिंह?
अरे सामने आऊंगा तो तू उड़ा देगा।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी फिल्म मंटोस्तान देख रहे हैं। तो अर्णब, मंटोस्तान है क्या?
मंटोस्तान जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, उसमें मंटो की कहानियां कहां तक फिट होती हैं? यानी खोल दो, ठंडा गोश्त, आखिरी सल्यूट और एग्रीमेंट, चार कहानियां ऐसी हैं जो पार्टीशन के दौरान लिखी गई थी या उससे पहले लिखी गई थी। मंटो हिंदुस्तान में थे, लेकिन 47 में उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। उनकी कहानियां जब वो जिंदा थे शायद इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में भी उनकी चारों कहानियां या और भी जितनी लिखी हैं बहुत रेलेवेंट हैं। इसमें राहत काजमी है। कहानियां बहुत ही दर्दनाक हैं और बहुत मायने रखती हैं, लेकिन उन चारों को एक साथ पिरोना और एक ही नैरेटिव में दिखाना एक बहुत मुश्किल काम था, जो राहत काजमी नहीं कर पाए हैं।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी गर्मा गर्म और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
जग घूमया थारे जैसा ना कोई। ये था गीतों और बातों से भरपूर बॉलीवुड राउंड अप। तरतीब पेशकश थी नुसरत जहां की। इसी के साथ सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज के प्रोग्राम के एडिटर थे रफाकत अली, जबकि प्रोड्यूसर थे गजनफर हैदर। लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉड बर्नटन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। जावेद सुमरू को यहाँ पूरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। और आखिर में आप सुनिए अहम आलमी खबरों का खुलासा शुमैला खान की जुबानी।
फ्रांसीसी हुकाम ने मीडिया और आवाम को खबरदार किया है कि कल इंतखाबात से पहले सदारती उम्मीदवार इमैनुअल मैक्रों की इंतखाबी मुहिम के मुंतजमीन की हैकशुदा दस्तावेजात आम न की जाएं, वरना कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से मुल्हका सरहदी शहर चमन में गुज़िश्ता रोज़ अफगान फोर्सेज की गोलाबारी में 12 अफराद की हलाकत के बाद सरहद के रिहायशियों को आर्जी कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा है। फलस्तीन के मुसल्ला ग्रुप हमास ने इस्माइल हनिया को अपने नए सरबराह के तौर पर चुना है। वो अब तक गजा की पट्टी पर ग्रुप के चीफ के फराइज अंजाम दे रहे थे। और इंडिया में एक अहम खातून जज लीला सेठ 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। उन्हें इंडिया की किसी भी रियासत में पहली खातून चीफ जस्टिस बनने का एजाज मिला। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।